أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام اور محبت کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس دور میں دین کو مختلف پہلوؤں سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اپنی اصلی ترتیب میں جو دین ہے اس کو آدمی سمجھے. جو قرآن و سنت میں دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جو احکام اور تعلیمات ہیں، ان کو اپنی اصلی شکل میں آدمی سمجھے، اس کی گہرائی کے ساتھ، اس کی حکمتوں کے ساتھ. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی سیرت کو بنانے کے لیے، اپنے کیریکٹر کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کا مذاکرہ کریں، جس سے ہم ایک صحیح مومن کی سیرت اپنی بنا سکیں. اور ایک پہلو یہ ہے کہ زندگی کے روز مرہ کے ہمارے جو کام ہیں، ان کاموں کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کے لیے ہم دین سیکھیں. کمائی کی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، خرچ کی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، گھریلو زندگی میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، تو زندگی کے مختلف کام ہیں وہ کس طرح سے آسانی سے ہوں گے اور کامیابی کے ساتھ پورے ہوں گے، اس کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کیا ہم کو نصیحتیں کی ہیں اور کیا تدبیریں بتائی ہیں. اور ایک پہلو جو جدید تعلیم کی وجہ سے ہے، جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جو تعلیم ہوتی ہے اور اس سے جو ذہن بنتا ہے، جو سوچ بنتی ہے، ایک تو اس تعلیم کا یہ پہلو ہے کہ آدمی کو جینے کا ہنر اس سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں امت کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، عزت کے لیے، کئی پہلوؤں سے یہ ماڈرن ایجوکیشن کی اہمیت ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور اس تعلیم سے جو ذہن بنا ہے گزشتہ 2-3 صدیوں میں، اور پھر اسی ذہن کو لے کے ساری دنیا چلائی جا رہی ہے، اسی ذہن کا چرچا میڈیا میں ملے گا، اسی ذہن کا چرچا سوسائٹی میں ملے گا، وہی خیالات سب کے اوپر حاوی ہیں، تو یہ جو نئے نظریات ہیں، نئے خیالات ہیں اس تعلیم سے پیدا ہونے والے، ان خیالات کی روشنی میں بھی سچائی کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے. عام طور پر تو اس قسم کے موضوعات کی جماعت میں عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی. عام سادہ سیدھا مسلمان، ایمانی جذبات والے مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے دین کو حق سمجھنے والے مسلمان ہوتے ہیں. لیکن جو فضا دنیا میں بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے دلوں میں کچھ شکوک شبہات پیدا ہو کر رہتے ہیں، جو آدمی بولتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے دینی جذبے میں، اس کے خیالات کے اندر کمی اور کھوٹ رہ جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر کو درست کرنے والے، سوچ کو صحیح کرنے والے پہلو بھی امت کے سامنے آتے رہیں. تو اسی سلسلے کا آج بیان ہے. اس قسم کے بیانات میں چونکہ علمی رنگ ہوتا ہے اس لیے وہ مٹھاس تو نہیں ہوتی وہ کیفیت, لیکن ضرورت اس کی بھی ہے. اللہ کرے کہ ڈھنگ سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ سلیقہ عطا فرمائے. تو دنیا کے اندر جو عصری علوم چلے ہیں گزشتہ ایک دو صدیوں سے, اس سے ایک بڑا فتنہ انسانوں کی آزمائش کا ایک زبردست اثر جو پڑا ہے وہ ہے ذہنوں میں سیکولرزم آ گیا ہے. عام ذہنوں کے اندر دنیا کے انسانوں کے سیکولرزم, اور ہم یہاں ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے مسلمان تو بار بار سیکولرزم کی دہائی دیتے ہیں. یہاں کی حکومت کو, یہاں کے سیاسی پارٹیوں کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ بھائی ملک سیکولر ہے, تم سیکولر انداز میں چلو. یہ ایک سیاسی پہلو سے ایک مجبوری ہے, ورنہ سیکولرزم یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بلکہ اس زمانے کا نئے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان کا ذہن سیکولر ہو جائے. اس سیکولرزم, یہ جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان سے آیا ہے, اس کا ترجمہ عربی میں علمانیہ کرتے ہیں اور اردو میں لا دینیت. کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے, زندگی کا اس طرح نظام چلائے کہ اس میں دین کو سامنے نہ رکھے, دنیاوی فائدوں کو, دنیاوی مصلحتوں کو بس اسی کو سامنے رکھے اور دین کو ہٹا دے. تو یہ سیکولرزم کا حادثہ کیا ہے, جب ذہنوں میں سیکولرزم آتا ہے تو دین سے ایک طرح کی نفرت آتی ہے طبیعتوں کے, دین سے بیزارگی آتی ہے, اور دین کے جو اصول ہیں, دین کی جو قدریں ہیں, جو ویلیوز ہیں, اس کو آدمی سمجھتا ہے یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور دین میں ایک بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے, دین کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہوتا, ہلکا ہو جاتا ہے دین. تو یہ جو لفظ ہے, یہ جو نظریہ ہے, سب سے زیادہ اس چیز نے دنیا پہ اثر انداز اثر کیا ہے. تعلیم یافتہ طبقے میں گزشتہ دو صدیوں میں سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ سیکولرزم کا ہوا ہے. دین کی اہمیت کو نہ سمجھنا, بلکہ دین کو مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ سمجھنا, مسلمانوں کی پستی کی اصل وجہ سمجھنا, اور دین کی سب باتوں کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنا, اس کی اہمیت کو گرانا, بلکہ کوئی دین پہ بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس سے چڑ آ جاتی ہے, چڑ ہو جاتی ہے کہ اب بات بات میں دین 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 کر رہے ہیں. تو دینداری سے نفرت, دین کی پابندی سے نفرت آ جاتی ہے. تو یہ جو تحریک چلی ہے, تو اصل میں اس کی جو پیدائش ہوئی ہے یورپ میں ہوئی ہے, اور یہودیوں کی کوشش سے یہ چیز چلی ہے. یہودیوں میں ایک تحریک اٹھی تھی معصومی تحریک, اس نے سب سے پہلے دنیا میں سیکولرزم کا نعرہ لگایا کہ آدمی کو دین کی بحث سب چھوڑ دینا چاہیے. تو تحریک سیکولرزم کی جو چلی آج سے 150 سال پہلے, یہودیوں نے چلایا اس کو یورپ کی زندگی میں, اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ انسانوں کے حقوق اصل ہیں, انسانوں کے حقوق, انسانوں میں برابری, مساوات, اور انسانوں کو آزادی ملے, پابندیاں نہ ہو, اور انسانوں کو خوب تعلیم دی جائے. یہ چار ان کے اچھے اچھے نعرے تھے کہ سب انسانوں کے حقوق کو سمجھیں, حقوق کو بیان کیا جائے, حقوق کا احترام کیا جائے, آزادی ہو, کوئی کسی پہ زور زبر نہ ہو, زبردستی نہ ہو, مساوات, سب برابر, اور تعلیم. تو یہ بظاہر اچھے نعرے تھے. شیطان کا ہمیشہ جو طریقہ کیا ہے, وہ اچھے نعروں کے پیچھے کام کرتا ہے, وہ برائی کو کبھی برائی کہہ کے نہیں دکھاتا کہ یہ بری ہے, برائی ہی ہے, لیکن تم کرو, یہ نہیں کرتا شیطان. شیطان اچھے اچھے نعرے بیچ میں لاتا ہے اور اس کے پیچھے برائی کو چلاتا ہے. تو یہودی جو یورپ میں بہت کم تعداد میں تھے, اقلیت میں تھے, اور اس زمانے کا یورپ پورا کا پورا عیسائیت کے قبضے میں تھا, وقت کے بادشاہ بھی وہ چرچ کے تابع ہوتے تھے, چرچ سے قرضہ لے کر وہ حکومت چلاتے تھے. اور عیسائیت کے اندر بڑا تعصب تھا، بڑا ظلم تھا، تو یہودیوں نے یہ چاہا کہ ہم مذہب سے کیسے کاٹیں گے، عیسائیت سے کیسے کاٹیں گے، اصل مذہبی کو ذہنوں سے نکالا. سرمایہ سارا یہودیوں کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہ لوگ سرمایہ دار رہے. جب مصر سے نکلے تو پڑوسیوں کے سب کے زیورات آریتن لے کے غائب ہو گئے. ہمیشہ سے سودی کاروبار کرنا، سونا جمع کرنا یہودیوں کی فطرت میں رہا. تو یہودیوں نے چپکے چپکے تحریک چلائی سیکولرزم کی اور تعلیم پہ بہت زور دیا اور تعلیم کا نظام قائم کیا یہودیوں نے عیسائیوں کے درمیان. اور چاہا یہ کہ لوگوں کو روحانیت سے نفرت ہو جائے. اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ روح کی بات، اخلاق کی بات، وہ لوگوں کے ذہن میں بالکل نفرت کی چیز ہو گئی. مادہ پرستی کے سب شوقین ہو گئے، پیسہ، لذت، یہی سب کچھ ہے. اور انہوں نے ایسا ذہن بنایا کہ یہ مذہب کی پابندی کرنا یا مذہب کی پابندی کے لیے کہنا، یہ ایک انسان کی آزادی کو ہڑپ کرنا ہے. ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، یہ فرض، یہ واجب، یہ سب، یہ انسان کی آزادی کے خلاف ایک انسان پہ ظلم ہے. اس طرح سے انہوں نے ذہن بنایا. تو یورپ ایسا تھا اس وقت کہ چرچ کے جو لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہوا جو دین تھا وہ تو کبھی کے ختم ہو چکا تھا. ان کے شاگردوں کے زمانے میں ہی وہ ایک یہودی شاگرد بن کے داخل ہو گیا، اس نے اصل تعلیمات کو چھپا دیا. اصل جو شاگرد تھے ان کے وہ تو دبا دیے گئے، اور جو سازش سے جو لوگ آئے وہ پھیل گئے. تو انہوں نے یونانیوں کا جو شرک والا نظام تھا پہلے سے، یہ رومیوں کا، اس پورے نظام کو عیسائیت کی اصطلاحوں میں بیان کر کے پورے روم کے اندر مشرکانہ دین پھیلا دیا. نام تھا اس کا عیسائیت لیکن وہ شرک کا دین تھا، اس میں پورے شرک کے تصورات تھے، اور ان کے پرانے جو بھی سوچ تھی اسی کے مطابق دین تھا. تو وہ تیزی سے پھیل گیا، اسی کا اثر قائم ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا ہوا اصل دین، جو دین اسلام تھا، وہ تو سب کبھی کے ختم ہو چکا تھا. اب لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی جو باتیں ہیں اس کو چرچ لے کے چل رہا تھا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، وہ سب بدعتیں تھیں، وہ بیکار کے ادھر ادھر کے فلسفے تھے. اور پورا کنٹرول تھا ان کا یورپ پہ کہ کوئی بھی علمی کام ہوگا، کوئی بھی، تو وہ چرچ کے کنٹرول میں ہوگا. اس وقت 17ویں صدی میں عیسائیوں نے دیکھا، ان کے سمجھدار لوگوں نے دیکھا، ان کے بادشاہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو خوب ترقی کیے ہوئے ہیں، صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو جو فتح ہو رہی ہے، اور ہم ہر بار 200 سال یورپ لڑتا رہا مسلمانوں سے اور اس کو شکست ہوتی رہی، تو سر جوڑ کے بیٹھ کے انہوں نے سوچا تھا اس کی وجہ کیا ہے. تو کھل کے بات یہ آئی کہ بھائی مسلمانوں کے اندر علم کا چرچا ہے، تحقیق کا چرچا ہے. مسلمانوں کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی علمی تحقیق پہ روک نہیں لگاتے، پورا سپورٹ کرتے ہیں، اور کھل کے مسلم سائنٹسٹ جو اپنے نظریات ہیں، جو تحقیقات ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں. اس کی وجہ سے مسلم قوم بہت مضبوط ہے آگے. اور ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں عیسائی، یہ بالکل عقل کے خلاف باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی علمی تحقیق کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہزاروں سائنس والوں کو انہوں نے زندہ جلایا عیسائی چرچ والوں نے، تو کب تک جلاتے آخر؟ جو پبلک تھی انہوں نے دیکھا کہ بھائی جب تک ہم مسلمانوں کے علوم کو نہیں سیکھیں گے اور جب تک سیکھنے سکھانے کا آزادہ نہ ماحول ہم قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے. اور پوری قوم جڑ گئی اس میں. مسلمانوں کے جو یونیورسٹیز تھے یورپ، قرطبہ وغیرہ میں، اسپین میں، وہاں جا کے سب انہوں نے سیکھا. اور بغداد سے جو مسلمان سائنٹسٹ نکلے ان سب کو انہوں نے بلا کے بادشاہوں نے اپنی سرپرستی میں ان کے ذریعے سے علم کو، سائنس کو عام کیا. تو یہ ماحول تھا جب قوم آگے بڑھنا چاہ رہی تھی اور مذہبی لوگ اس پہ رکاوٹ ڈال رہے تھے، تحقیق پہ رکاوٹ ڈال رہے تھے. تو ایک ریئیکشن ہوا اور بادشاہوں نے بھی اپنے عوام کے ساتھ مل کے چرچ کے خلاف بغاوت کر دی کہ نہیں، کوئی مذہب نہیں. جب بھی ہم مذہب کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو یہ پادری جو ہے اپنے مفادات لے کے آ جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا دین تو تھا نہیں وہاں، پادریوں کا دین تھا، کلیسا والوں کا دین تھا، جو خرافات سے بھرا ہوا تھا، جو ظلم سے بھرا ہوا تھا، جو پورا استحصال سے بھرا ہوا تھا، اخلاقی خرابیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ خدا کے نمائندے بنے ہوئے تھے۔ تو پوری پبلک کے اندر، تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوئی کہ یہ سب مذہب کے نام کے جتنے لوگ ہیں سب ڈھکوسلا ہیں، سب ظلم ہیں اور سب الٹی باتوں پہ اصرار کرنے والے ہیں۔ تو اس ماحول میں یہودیوں نے فائدہ اٹھایا کہ دیکھا بھائی صاحب عاجز ہیں اور عوام بھی عاجز ہے ان سے، تو انہوں نے سیکولرزم کے نام سے تحریک چلائی، سیکولرزم کی فکر انہوں نے پیش کی یہودیوں نے، اور نعرے کیا رکھے، مساوات ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے اور تعلیم ہونی چاہیے، نعرے اچھے تھے۔ اور پھر انہوں نے خوب محنت کی کہ کسی طرح پوری قوم مذہب کے خلاف ہو جائے، خدا کے خلاف ہو جائے۔ تو اس کو پھیلانے میں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا۔ پھر ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے تو اس کو بھی خوب پھیلایا گیا، حالانکہ وہ سائنسی اعتبار سے اس میں کچھ جان نہیں ہے، لیکن اس کو خوب فروغ حاصل ہوا، فروغ دیا گیا اس کو۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بس انسان کیا ہے، ایک جانور ہے، بندر کی دم گھس گئی تو انسان ہو گیا، تو اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ترتیب ایک بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مختلف نوع کے جاندار ترقی کرتے رہے، اور ہوتے ہوتے ایک فطری طریقے سے، بغیر کسی خدا کے، ایک فطری طریقے سے انسان بن گیا۔ کہ انسان کو مذہب کا جو خیال آتا ہے اور اللہ کا جو خیال آتا ہے، سب سے پہلے اسی وجہ سے تو آتا ہے کہ مجھے کون، کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے پیدا کیا، اس کا میں بندہ ہوں۔ تو شیطان نے یہ بات پھیلائی کہ بھائی خدا ادا نے کوئی پیدا نہیں کیا، بس کائنات ایک مشین کی طرح چل رہی ہے، یہ مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے بن گیا انسان، اتفاق سے بن گیا۔ تو پوری اس نے ایک تھیوری پیش کی، اور جس کے اندر کئی جگہ بڑے بڑے خلا ہیں، سائنٹیفک اعتبار سے تو اس کی کوئی حیثیت کبھی نہیں رہی، لیکن چونکہ مذہب کے لوگوں سے ٹکرانا تھا، مذہب کے لوگوں سے چڑ ہو گئی تھی، اس لیے وہ نظریہ خوب پھیلا، بہت مقبول ہوا، خدا کے انکار کا ایک بہانہ بنا، ایک ذریعہ بنا، مذہب کے انکار کا ایک ذریعہ بنا۔ اس کو آج تک گھسیٹ رہے ہیں، آج تک ہمارے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، اور ساری دنیا میں اس کو گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل ایک کہانی کی طرح ہے، بالکل ایک کہانی کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اور آج سے تقریباً 125 سال پہلے پورے سائنٹسٹوں نے اس کو ٹھکرا دیا کہ بالکل یہ کہانی ہے، صرف ایک تصورات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے دلائل کا موقع نہیں ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں، اس کے لیے تو الگ سے اگر ہم لوگ بیٹھیں بار بار اور ہر چیز کی تحقیق کریں، مذاکرہ ہو، الگ سے وقت چاہیے، اتنی علمی بحثیں جمعہ کے محفل میں نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی فرائیڈ سامنے آیا، اس کے نظریے کو بھی بہت مقبولیت، مذہب کی جگہ پہ نئے نظریات پیش کیے، اور یہ سب اصل پیش کرنے والے یہودی تھے، یہودی یا یہودیوں کے خاص، فرائیڈ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، انسان بس ایک جنسی جانور ہے، سب جانوروں سے الگ اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر سیکس کا غلبہ ہے، اور اس نے ہر چیز کو پھر سیکسی ثابت کیا، زندگی کی ہر چیز کو سیکس ہی کی ایک شکل ثابت کیا اس نے۔ تو وہ بھی لوگوں کی طبیعت کو بہت لگنے والی چیز تھی، تو زندگی پھر سیکسی ہو گئی، سمجھے، ہر طرح کی اباحیت، ہر طرح کی بے حیائی، وہ یہ فطری چیز تھی، انسان بس سیکسی ہے تو سیکس میں سوادر ہونا، اور جتنے بھی زندگی میں پرابلم آتے ہیں یہ سیکس پر پابندی لگانے سے آتے ہیں، یہ بیماریاں وغیرہ سب ایسا اس نے طے کی۔ اس طرح سے اس نے نظریہ پیش کیا، جان پال سارٹر اس نے وجودیت، اور پھر کارل مارکس نے پیش کیا کمیونزم، اس سے پہلے کیپٹلزم پیش کیا آدم اسمتھ نے۔ تو ایک سے بڑے ایک سے ہٹ کے ایک جو ہے نظریات پیش کرتے گئے، جس میں دین کی ضرورت نہ رہے، مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، اپنے طور پر زندگی کو سمجھنے سمجھانے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف نظریات پیش کرتے رہے اور انسانوں کا ذہن دین سے دور کیا جاتا رہا. اس کے نتیجے میں روشن خیال کے نام سے, روشن خیال کی کون سمجھے جانے لگے, جو بھی مذہب کا انکار کرنے والے وہ روشن خیال, اور مذہب کے ماننے والے تاریخ خیال, اس طرح پوری دنیا کی فضا بنی. اس کا اثر مسلمانوں پہ ہوا. شروع میں جدھر جدھر یہ اصلی تعلیم ہوتی تھی وہ لوگ سائنس کم سیکھتے تھے, علوم کم سیکھتے تھے, مذہب سے دشمنی زیادہ سیکھتے تھے, مذہب سے نفرت زیادہ سیکھتے تھے. اب ہمارے پاس ہندوستان میں جو ماڈرن ایجوکیشن کی جو تحریک چلی سر سید احمد خان صاحب کے ذریعے سے, وہ کیا پڑھاتے تھے, ایم اے پڑھاتے تھے, وہ آرٹس پڑھاتے تھے, اور جو ہے پورا مذہب کے خلاف نظریات, معجزات کا انکار کر دیا, کتنی دین کی بنیادوں کا انکار کر دیا. یہ تو اچھا ہوا کہ ان کا فتنہ نہیں پھیلا, ان کا تعلیمی سلسلہ پھیلا, ان کا فتنہ دب گیا. تو ایسے لوگ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی شروع میں ماڈرن ایجوکیشن کا نعرہ لے کے اٹھے, اس میں اکثر یہ ہوا کہ انہوں نے امت کو مضبوط کرنے والا علم تو نہیں لیا, مرغوب کرنے والا علم لیا, اور وہ مذہب کے خلاف جتنے نظریات تھے اس سے متاثر ہوئے. عالم عرب میں جو ہے قیادت ہمیشہ سے مصر کے ہاتھ میں رہی ہے, پڑھائی لکھنے کے لکھائی کے اعتبار سے وہ یورپ کا دروازہ ہے, تو سب سے زیادہ اس پہ اثر ہوا. وہاں ایک سے بڑھ کے ایک عربی فلسفی پیدا ہوئے عرب کے اندر, وہ سب مذہب کا انکار کرنے والے, طٰہٰ حسین, پھر یہ جمال عبد الناصر, انور سادات, ایسے ایسے لوگ جو اسی سیکولرزم سے متاثر, دین سے نفرت کرنے والے, دین کو ترقی میں رکاوٹ سمجھنے والے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ 19ویں صدی جو تھی, 19ویں جو سنچری تھی, وہ تو مذہب کے انکار کی تھی سائنس کی دنیا میں بھی. لیکن 20ویں صدی جو شروع ہوئی, 20ویں صدی کے ابتدائی 50 سال میں سائنس نے کروٹ لی, بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے پیدا ہوئے, انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو دھوکا ہوا ہے اب تک کہ یہ دنیا خود سے چل رہی ہے. سب سے پہلے نیوٹن نے جب پیش کیا, حالانکہ نیوٹن ایک مذہبی آدمی تھا, لیکن اس کے نظریات کا استعمال کر کے بیدی نہیں پھیلائی گئی, سیکولرزم پھیلایا گیا. تو اس نے یہ پیش کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کی ایک وجہ ہے, سبب ہے, ہر چیز کے پیچھے سبب, کے پیچھے سبب, سبب کے پیچھے سبب ہے. اور جیسے ایک مشین چلتی ہے تو کوئی اس کا پہیہ حرکت کر رہا ہے, تو اس کو حرکت دینے والا کوئی کلپرزہ ہے, اس کو حرکت دینے والا کوئی کلپرزہ. تو جس طرح ایک مشین خودکار مشین چلتی ہے, ایسے یہ پوری کائنات ایک مشین کی طرح چل رہی ہے, اس میں الل ٹپ کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے, اور بغیر ترتیب سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اس چیز کو لے کے لوگوں نے دھوکا دیا کہ خدا کی ضرورت کیا ہے. پہلے کا آدمی تھا, اس کو کچھ پتا نہیں تھا, طوفان آ گیا تو سمجھتا تھا کہ خدا لایا ہے, بارش ہو گئی تو سمجھتا تھا کہ خدا نے برسائی ہے, اس لیے لوگ خدا کو مانتے تھے. اب تو ہمارے پاس دوربین آ گئی ہے, اب تو ہمارے پاس سائنس آ گئی ہے, اب ہم کو معلوم ہے کہ بھائی بارش کیوں ہوئی, بادلوں کی وجہ سے ہوئی, وہ بادل کیوں بنے, فلاں گرمی کی وجہ سے ہوئے. اب ہم کو ایک چین معلوم ہو گئی, ہر چیز کے پیچھے ایک ریزنس کی چین ہے, اور ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہی نہیں. تو اپنی مرضی سے چلانے والے خدا کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پرانے لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا اس لیے انہوں نے خدا مان لیا, ہم کو تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. اس کو خوب پھیلایا گیا, وہ شروع شروع سائنس سامنے آئی تھی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے, جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھی تو اس کی کمزوریاں کھلتی چلی گئی. تو یہ 18ویں صدی میں تو یہ ہوا, 19ویں صدی میں تو یہ ہوا اس قسم کے نظریات, لیکن 20ویں صدی میں پوری سائنس نے کہا کہ نہیں, ایک مشین کی طرح سے کائنات کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی, کچھ بھی مشین کی طرح نہیں ہو رہا ہے, ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ ایک ذہن کام کر رہا ہے. اس پہ خوب کتابیں آئے, ریسرچ کا آئے کہ نہیں, کوئی بھی چیز الرٹ اپ نہیں ہو رہی ہے, اور کوئی بھی چیز مردہ مشین کی طرح نہیں ہو رہی ہے, ایک بالکل ارادے والا خدا ہے. کائنات کی ایک ایک حرکت بتاتی ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ذہن ہے, تو وہ ایک ہی ذہن, یہ کائنات, یہ جو سائنٹیفک انداز گفتگو ہے اسی کو آپ مذہبی زبان میں بولیں گے تو ایک ہی خدا ہے. پوری کائنات کو اپنے ارادے سے چلانے والا ایک ہی خدا ہے. تو بہرحال آج سے 150-125 سال پہلے ہی سائنسی دنیا میں یہ بات طے ہو گئی، کھل کے سامنے آ گئی کہ کائنات نہ خود سے بنی ہے نہ خود سے چل رہی ہے، کسی کائنات کی ایک چیز کی بھی تشریح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے، خدا کو نہ مانا جائے. اب اس پہ کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، آج کے آدمی کو کوئی دلائل کی کمی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب ہی صحیح ہے. اس سے پہلے جو ہے لوگ ایک بحث ایک تک لے کے بیٹھتے تھے کہ بھائی ہم اسی چیز کو مانیں گے جو لیبورٹری میں آپ ثابت کر کے بتاؤ، یہ ہے وہ ہے ہم نہیں مانیں گے، تجربہ کر کے بتاؤ، آنکھوں سے دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. اور مذہب جتنی باتیں بولتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں ہے، وہ ایمان بالغیب کی ہے، اس لیے مذہب کی اصل ہی غلط ہے، اس میں کی کوئی چیز کو ہم لیبورٹری میں چیک ہی نہیں کر سکتے، اس لیے مذہب کو ماننا بہتر. وہ تو ایسا چیک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بینک میں پیسہ ہی نہیں ہے، ایسا چیک ہے مذہب. لیکن 19ویں صدی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں سائنس نے یہ قبول کر لیا کہ ہم جس کو سائنس کہہ رہے ہیں، لیبورٹری کا تجربہ کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کے مانیں گے کہہ رہے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے. اور کسی بھی سچائی کو کسی بھی حقیقت کو ہم لیبورٹری میں چکھ ہی نہیں کر سکتے، خدا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کرنٹ کو نہیں سمجھ سکتے، بجلی کو، کتنی ایسی چیزیں جس کے اوپر پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی حقیقت کو لیبورٹری میں چیک ہی نہیں کر سکتے. ہم جو دیکھ رہے ہیں خالی اوپری چیزیں. انہوں نے مثال دے کے کہا کہ ایک آدمی اور اس کے فون نمبر میں جیسا تعلق ہے، ویسے ہی سائنسی تجربات میں اور کسی بھی چیز کی حقیقت میں وہی تعلق ہے. اب اگر کسی کو میرا فون نمبر مل گیا، اب وہ فون ملا رہا ہے تو اس سے ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن محمد شفیع میرے فون نمبر کا تو کی حقیقت نہیں، میرا فون نمبر میں نہیں ہوں، اگر جو اس فون نمبر میں مل رہا ہوں جواب بھی مل رہا ہے. تجربات سے چیزوں کی خصوصیات تو سمجھ میں آتی ہے، ان چیزوں کے فائدوں سے استفادے کی شکل تو بنتی ہے، لیکن اس چیز کی حقیقت کبھی تجربے سے نہیں مل سکتی کسی بھی چیز کو. فون پہ میرا مل جانا، میرا نمبر کسی کو مل جانا، وہ میرا ملنا نہیں ہے، میں نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، میرا ذہن الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، میرا فون نمبر الگ ہے، لیکن فون نمبر سے میرے سے رابطہ ہو رہا ہے مجھ سے، بس یہ لیبورٹری کی اتنی ہے چیز. باقی کائنات کی کوئی چیز بھی، دنیا کی چیز بھی چیک نہیں کی جا سکتی، تو اللہ کو کہاں سے چیک کرے گا؟ وہ تو لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، اس کو نگاہیں پکڑ نہیں سکتی. انسان بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت وراء الورا، لیکن کائنات کی ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کا انکار کرنے کے بعد کائنات کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. جتنے بھی سائنٹسٹوں نے ضد میں آ کے انکار کیا خدا کا یا مذہب کا، ان کی کتابیں سب بکواس سے بھری ہوئی، پڑھ کے آدمی ہنستا ہے کہ تبڑا سائنٹسٹ ہے کیسی بکواس کر رہا ہے. خدا کا انکار کرنے کے بعد آدمی کے پاس سوائے اندھیروں میں بھٹکنے کے کچھ نہیں بچتا، سوائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے کچھ نہیں بچتا. تو بہرحال 20ویں صدی میں آتے آتے کائنات کی ایک مشین کی طرح سے تشریح ریجیکٹڈ ہو گئی، بے خوبی کی بات ہو گئی، اور پوری کائنات ایک اللہ کی تصدیق کرنے والی ہو گئی، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا. اب پوری دنیا کے اندر مذہب کی طرف رجوع شروع ہوا. کئی لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ زمانے میں مذہب کیا، تو بھائی سائنس کی جتنی بھی ترقی ہے وہ تمدن کی ترقی ہے، اچھی سے اچھی بلڈنگیں بنانا، اچھے سے اچھے کپڑے بنانا، اچھے سے اچھے سامان بنانا، اچھے سے اچھے سسٹم بنانا. سسٹم مل جانے سے، کپڑے بن جانے سے آدمی کو زندگی کی سچائی تھوڑی معلوم ہوتی، اور مذہب کیا کرتا ہے، رسول کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی سچائی بتاتے ہیں، انسان آیا کہاں سے وہ بتاتے ہیں، انسان کہاں جانے والا ہے وہ بتاتے ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا وہ انبیاء بتاتے ہیں. یہ کسی لیبورٹری سے یہ نہیں معلوم ہو سکے گا. سمندر کی چاہے جتنی گہرائی میں چلے جاؤ، آسمان کی کتنی بلندی میں چلے جاؤ، آپ کو کہیں یہ علم نہیں ملے گا ابدی سچائیوں کا. اور انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کا علم کبھی سائنس میں نہیں ملے گا. جو انسانوں کا بنانے والا ہے وہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہی انسانوں کے طبیعت سے مزاج سے واقف. ایک بات اتنی صاف ہے کہ باقی ساری مخلوقات میں انسان میں بڑا فرق ہے. انسان ایک اخلاقی وجود ہے, اس کے اندر اچھائی اور برائی کا, شرم اور حیا بے حیائی کا اس کے اندر احساس ہے, باقی مخلوقات میں نہیں ہے. روس کے ایک مشہور ناول نگار نے, تالستائی بہت مشہور عالمی شہرت ہے, اس نے ایک ناول لکھا جو دنیا میں خوب مقبول ہوا. اور اس میں ایک کردار کہ ایک نوجوان بہت اچھے مقاصد سے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے مقاصد سے اسے کوئی ذریعہ نہیں ملتا ہے, تو ایک ایسی بڑھیا کو جو اپنی عمر گزار چکی, دیکھنے میں بھی کری, جس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں, زمین پہ گویا بوجھ, اور اس بڑھیا کا قتل کر کے اس کا پیسہ استعمال کرتا ہے اپنی تعلیم کے لیے, اور اس کہانی کے جتنے کردار ہیں وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں, سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, سب اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ بڑھیا کی تو عمر ہو گئی تھی, دیکھنے میں بھی خراب تھی, مزاج کی بھی کڑوی تھی, مر گئی تو اچھا ہوا, یہ تو ایک اچھا اس کا فیوچر بنا, یہ ایک کام کا آدمی بنا, کسی نہیں, جتنے اس کے کردار ہے سب اس کو. کیوں, انسان ایک اخلاقی وجود ہے, اچھا بنا. وہی شیر ایک خوبصورت ہرن کو مار کے کھا جاتا ہے, اتنی معصوم ہوتی ہے, اتنی بھولی ہوتی ہے, اور شیر جو ہے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں بولتا کہ شیر نے غلطی کی, اس کے جیل میں ڈالو. لیکن وہی ایک نوجوان ایک بڑھیا کو, بیکار کی بدنما بڑھیا کو مارتا ہے تو ساری دنیا چیختی ہے کہ نہیں یہ جرم ہے. تو ایک انسانی اخلاقی وجود ہے, لیکن آج تک مذہب کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر اخلاق کیا ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, یہ انسان اپنی طرف سے کبھی طے نہیں کر سکتا, اتنی عقل نہیں انسان نے رکھی. جتنے قانون کے ماہرین ہیں دنیا میں, اتنے بیٹھ کے پارلیمنٹوں میں یہاں وہاں قانون بن رہے ہیں, قانون کے ماہرین ہیں, لمبا چوڑا علم ہے, لیکن سارے قانون کے ماہرین نے کہا کہ آج 5000 سال سے قانون لوگ بناتے جا رہے ہیں, لیکن آج تک قانون کے ماہرین میں یہ طے نہیں ہوا کہ اچھائی کس کو بولیں گے, برائی کس کو بولیں گے. ایسی کوئی بیس ہی نہیں انسان کی عقل میں, ایسا کوئی معیار ہی نہیں ہے جو پکے طور پہ ثابت کرے, ہمیشہ کے لیے طے کر سکے کہ یہ برائی ہے یہ بھلائی ہے. سزا کس بیس پہ دی جائے, الگ الگ, کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے کبھی. تو یہ انسان کا ایک اخلاق کا محتاج ہونا, ایک تو اس کی طبیعت میں اخلاق ہے, لیکن اخلاق طے نہیں کر سکتا, یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس کو اخلاق اللہ کی طرف سے ملے گا, اس کو اوپر کی رہنمائی چاہیے. رہنمائی کے بغیر کبھی ایک انسان انسان نہیں بن سکتا. تو سائنس سے تو صرف یہ مزہ ہے, تمدن آگے بڑھتا ہے, سڑکیں چمکتی ہیں, کاریں چمکتی ہیں, لیکن انسانوں کو انسان بنانے کا نسخہ, انسان کو ایک اخلاقی اعتبار سے کامیاب بنانے کا نسخہ کبھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, انسان کے علم سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے, سائنس سے بے اطمینانی بڑھتی گئی, سائنس کا, اس کی معلومات کا, ٹیکنالوجی کا بغیر کسی حدود کے استعمال, اس سے دنیا میں مسئلے بھی بڑھتے چلے گئے, اخلاقی سوالات پیدا ہوئے, گہرے جو ہے ذہنی ٹینشنز پیدا ہوئے, روحانی ٹینشنز پیدا ہوئے, اب تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہمیشہ, ظلم کی نئی نئی شکلیں, اور فضا کے اندر کثافت پھیل گئی, پوری دنیا کا ماحول خراب, ماحولیات سارے بگڑ گئے. تو صرف فائدہ ہی نہیں, ایسی ایسی مصیبتیں کھڑی ہو گئی سائنس سے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سائنس سے یہیں جنت بنا لیں گے, لیکن تجربات میں آ کے بتایا کہ ہم جنت نہیں بنا رہے, ہم جنت نہیں بنا سکتے اپنے سائنس سے, بلکہ الٹا دوزخ بنا رہے. تو امیدیں جو تھیں وہ سب ختم ہو گئیں, اور نئے نئے مسئلے پیدا ہوئے, اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسانوں کے ذہن سے مذہب کی ضرورت ختم نہیں ہوئی, بلکہ مذہب کا احساس بڑھتا ہی چلا گیا. اب جو ہے گزشتہ 100 سال ایک صدی پہلے سے ساری دنیا میں مذہب کی طرف رجوع شروع ہوا, مگر کتنے لوگ ابھی بھی اسی خیال میں رہتے ہیں, کیا ہے مذہب, پرانے زمانے کی چیز ہے, اس کے پیچھے دلائل نہیں ہے, ہم بہت روشن خیال ہیں. حالانکہ روشن خیال نہیں ہے, آپ کو پورا علم نہیں ہے ابھی. سیکولرزم کتنا ریجیکٹ ہو چکا ہے, لادینیت کتنی بے بنیاد ہے, آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ روشن خیال ہیں. سائنس آج اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ مذہب ہی صحیح ہے، مذہب کی طرف رجوع ہی صحیح ہے، اور الٹا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تحقیق کا مزاج ساری دنیا میں قائم ہوا سائنس کے ذریعے سے، کہ بھائی کوئی بات خالی الٹپ مت مان لو، کسی کی عقیدت مت میں مت مان لو، تلاش کرو اصل سچائی کی. ساری کائنات سے تو خدا بہت عظمتوں والا خدا معلوم ہو رہا ہے، اب اس خدا سے ہم زندگی کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی بھی مذہب کی طرف بڑھیں گے تو ہر مذہب فیل ہو گیا تحقیق کی دنیا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے ان کے پاس جس کے پاس بھی جو دین ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین ہے، سب دینوں میں گڑبڑ ہو گئی. اس کے کیا نبی تھے، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، آج ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ان کے نبی کی ہی دیوی کتاب ہے یا بیچ کے اندر پورے اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے. پورے مذہبوں کے پاس یہ کہنے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ کہنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. سب قدیم جو ہے وہ گم ہو چکا ہے. ساری دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ محفوظ ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت محفوظ ہے. آج امت مسلمہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ جو حکم بیان کر رہے ہیں اللہ ہی کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی ہی بتائی ہوئی بات ہے. دنیا کی دوسری قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا اصلی مذہب ہے، اس لیے کہ سب گم ہو چکا. تو یہ جو سائنس کی وجہ سے ایک تحقیقی ذہن بنا اور دنیا مذہب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اصل میں اسلام ہی اس کا جواب ہے. اسلام ہی جو ہے لوگوں کو تشفی دے سکتا ہے، اور خدا کے نام سے جو چیزیں لوگوں کے پاس ہے وہ مطمئن کرنے والی نہیں. آج کے انسان بدھزم اور کمیونزم تو ایسا ہے کہ یہ تو خدائی کو نہیں مانتا، جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو ان کے پاس تو جواب نہیں ہے انسانیت کی پیاس کا. عیسائیوں کے پاس خدا کا بڑا چرچا ہے، لیکن ان کا خدا کیسا ہے، ایک بے بس خدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اتنی مجبوریوں کے ساتھ. تو جو تصور خدا کا عیسائیوں کے پاس ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو اس میں اطمینان نہیں ہوتا. کائنات میں جو خدا کو دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت طاقت والا ہے، بہت قدرت والا ہے، اور یہ جیسا خدا پیش کر رہے ہیں اس کے اندر تو کچھ جان ہی نہیں، اطمینان ہی نہیں ہوتا. ہندو مذہب کی طرف رجوع کریں گے تو کتنے کنکر اتنے شنکر شیو بھرا ہوا ہے، کسی کا اس میں اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چار ذاتیں ہیں انسانوں کی، ورنہ آشرم ان کے پاس، اور یہ پوری عالمی سطح پہ تحقیق ہو چکی ہے سائنسی کہ انسانوں کا نسب ایک ہی انسان سے چل رہا ہے، اس لیے وہاں بھی تشفی نہیں مل سکتی. تو دنیا میں صرف ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے تحقیق کا، اسلام. لیکن ایسے موقع پہ آ کے شیطان نے یہ کیا، یہود و نصارہ انسانیت کے دشمنوں نے یہ کیا، یہ لوگ سچائی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ان کے سامنے سچائی آ جائے گی تو پھر یہ اس کو مان ہی لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، سازشیں کر کے یہ انتظام ساری دنیا میں کیا ہوا ہے کہ لوگ سنجیدگی سے حق کیا ہے پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، سوچے ہی نہیں. انہوں نے باضابطہ پلاننگ کر کے یہ پروپیگنڈا پوری قوت سے شروع کیا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے سے، کہ بھائی اسلام ایک خونی مذہب ہے، مسلمان ایک خونی قوم ہے. اپنی طرف سے دہشت گرد تیار کر کر کے اسلام پہ لیول لگا رہے ہیں، اور مختلف اسباب ایسے پیدا کر کے مختلف ملکوں میں ظلم اتنا کروا کے حکومتوں سے کہ وہاں کچھ بغاوت پیدا ہو جائے اور ان باغی نوجوانوں کو اسلام سے جوڑ دیں. تو ایک پوری دنیا کے اندر ایک چال چلی جا رہی ہے کہ اسلام بدنام ہو، دنیا پڑھے ہی نہیں، دنیا سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کا اصل دین کون سا ہے. اس کے واسطے ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، کنفیوز کرتے جا رہے ہیں، پریشان کرتے جا رہے ہیں، نئے نئے مسائل بیچ میں لا رہے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں، سوچنے ہی نہ پائے. ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں بھی زیادہ سے زیادہ سیکولرزم کے خیالات والے بڑھتے چلے جائیں، آزادی بڑھتی چلی جائے. تو ان حالات میں بھائیو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو خود بھی سمجھیں آج کے دور کے معیار پر، اور اطراف کے انسانوں کو سمجھائیں، اسلامی علوم کی اشاعت ہو، سچائی کی اشاعت ہو. اور یہ وقتاً فوقتاً جو نئے نئے طوفان جھوٹے لائے جا رہے ہیں اس سے متاثر نہ ہو، اپنا اصلی کام نہ چھوڑیں. ہم دوسروں کے بنائے ہوئے ایجنڈے پہ نہ چلیں، ہم اپنی ترتیب پہ چلیں اور انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اور شکوک و شبہات کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو مضبوط ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین کو مضبوطی سکھائیں. یہ سارے جتنے شکوک شبہات ہیں وہ سب اوپری اوپری ہے، آپ جب بھی تحقیق کریں گے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دین اسلام ہی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لادینیت کو امت میں سے ختم فرمائے, دین پر بے اعتمادی کو تعلیم یافتہ طبقے میں سے ختم فرمائے, اور ہم پورے دلی یقین کے ساتھ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے والے بنے. واخر دعوانا الحمدللہ.